الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال جل وعلا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وقال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين قرآن حکیم میں سورہ فرقان 19ویں پارے میں ہے. اس سورت میں قرآن مجید کا ذکر آیا ہے چار مختلف پہلوؤں سے چار مقامات پر. اولاً تو اس کا آغاز ہوا ہے نہایت ہی پرشکوہ انداز میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن حکیم نازل فرمایا. یہ بات اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ قرآن مجید میں جن لوگوں کو اس سے مناسبت ہے ان کے علم میں ہے یہ بات کہ جہاں کہیں اللہ تعالی حضور کا ذکر فرماتے ہیں ایک شفقت اور عنایت اور محبت اور التفات کے انداز میں وہاں حضور کی عبدیت کو نمایاں کرتے ہیں. حضور کی یہ دو حیثیتیں ہیں, آپ عبد بھی ہیں رسول بھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حضور اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی. لیکن ان دونوں نسبتوں میں یہ مضمون تو خیر زیادہ طویل ہو جائے گا, صوفیہ نے اس سے بحث کی ہے. ان دونوں نسبتوں میں افضل نسبت کون سی؟ عام ذہن تو ہمارا یہ ہے کہ شاید رسول ہونے کی حیثیت افضل ہے, یہ اعلیٰ تر مقام ہے, بلند تر مقام ہے. شاید ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہو کہ اب تو ہم بھی ہیں, بندے تو ہم بھی ہیں. حضور کی امتیازی شان تو در حقیقت رسالت ہے, پھر ختم نبوت اور تکمیل رسالت کا مقام. یہ ہے حضور کی جو اصل شان ہے اور آپ کا اصل مرتبہ اور مقام. لیکن جو لوگ حکمت دین کی گہرائیوں میں کچھ غوطہ زنی کرتے ہیں, اور یہ بات مسلم ہے کہ ہمارے فلاسفہ اور حکما صوفیہ ہیں, صوفیہ نے ان چیزوں پر توجہ کی ہے اور ان اہم موضوعات کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ نسبت عبدیت بلند تر ہے, افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عبد کا رخ ہوتا ہے اللہ کی طرف. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. عبد جو ہے اس کی نسبت ہے اصل میں اللہ کی ذات کی طرف اور رخ ہے اللہ کی طرف، جبکہ رسالت میں رخ ہے مخلوق کی طرف۔ اس کی بہترین تعبیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر نبوت سے سرفراز فرمایا اللہ نے اور رسالت کی ذمہ داریاں ان کے حوالے کی، پھر جو حکم ہوا وہ یہ تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب انہیں نبوت سے سرفراز کرنا تھا تو پہاڑ کے اوپر چڑھوایا ہے اور وہ قرب الہی کا ایک مقام تھا، مخاطبہ الہی، کلام الہی سے مشرف ہو رہے ہیں، اس کی جو لذت ہے۔ کل ہی ہم نے سورہ طہٰ پڑھی ہے تو میں نے اس میں ذکر کیا تھا، ترجمہ قرآن کا جو دورہ کر رہا ہوں، کہ ایک سوال کیا تھا اللہ نے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب ایک جملے میں کافی تھا، قال ہی عصا، وہ عرض کر دیا انہوں نے کہ پروردگار یہ میری لٹھیا ہے، میرا عصا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جو ایک لذت تھی مخاطبہ و مکالمہ الہی کی، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، لہذا اس میں آپ نے خود طوالت اختیار فرمائی، اتوقع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخرى، یہ تین جملے جو ہیں ان کی بظاہر وہاں کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ کوئی لذت ہے۔ لیکن اب جب وہ رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اب آپ چشم تصور سے دیکھیے، جاؤ فرعون کے پاس۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس پہاڑ سے اب نیچے اتر رہے ہیں، اس بلند مقام سے نیچے اترنے کا معاملہ ہے، اور اب جا رہے ہیں کس کی طرف؟ فرعون کی طرف۔ تو رسالت کا رخ جو ہے وہ مخلوق کی طرف ہے، انسانوں کی طرف ہے، عبدیت کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، لہذا افضل جو نسبت ہے وہ عبدیت کی ہے۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ وسوسہ ہو جاتا ہے کہ ہم بھی عبد ہیں، تو بڑی پیاری بات کہی ہے علامہ اقبال نے، یہ شعر ان کے چوٹی کے اشعار میں شمار کیے جانے کے قابل ہے، کہ عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، اب تو ہم سب بھی ہیں، بندے ہیں، بہرحال دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن ذرا ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں کہ ہمارے اس کہنے میں کتنی صداقت ہے، اور خدا نہ خواستہ کتنی کچھ اس کے اندر منافقت شامل ہے، تو اندازہ ہوگا کہ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ اے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، لیکن حقیقتاً بندہ بن جانا اور بالکل یکسو ہو کر اسی کا بندہ بن جانا، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، ہم تو ہمیشہ انتظار ہی میں رہتے ہیں کہ عنایت خداوندی کا ہمیں بھی کوئی حصہ کبھی ملے، اللہ تعالی کی تجلیات میں سے کسی تجلی کی کوئی کرن کبھی ہم پر بھی روشن ہو جائے، اور وہاں ان کا معاملہ یہ تھا کہ شب معراج میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بہرحال یہ تو اس وقت جملہ معترضہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے مانند پہلی آیت میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ سورہ کہف میں ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ اسی طرح سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ ہستی کہ جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں ذرا آگے چل کر حضور کی ایک فریاد کا ذکر ہے۔ ہر مسلمان کا دل جو ہے اس فریاد پر کہ جو حضور نے اللہ سے کی یا حضور قیامت کے دن اللہ سے کریں گے، یہ دونوں امکانات ہیں، اس پر ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ لرز جانا چاہیے، دہل جانا چاہیے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول نے یہ کہا یا کہیں گے، اس لیے کہ احوال قیامت کا ذکر بھی قرآن مجید میں سب جانتے ہیں کہ صیغہ ماضی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ فعل ماضی عربی زبان میں قطعیت کا فائدہ دیتا ہے. تو قیامت کے واقعات، جنت اور دوزخ کے حالات، یہ بالکل ایسے ہیں گویا کہ ہو چکے، اتنے یقینی کہ جیسے کسی چیز کے واقع ہو جانے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہتا، بالکل یہی حال ہے جنت اور دوزخ کے حالات کا، قیامت کے حالات کا، کہ ان کو فعل ماضی کے اندر قرآن مجید بیان کرتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کہیں گے قیامت کے دن، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول نے فرمایا ہو اسی دنیا میں. لیکن یہ کہ نوٹ کیجئے آگے الفاظ کیا ہیں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس سے ہجران اور ہجر اختیار کر لیا تھا. بلکہ اس کا ترجمہ جو کیا حضرت شیخ الہند نے وہ تو بہت ہی زیادہ لرزا دینے والا ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو جھک جھک قرار دیا تھا، جیسے کہ کوئی یاوا گوئی ہو، جیسے کہ کوئی بکواس ہو، جیسے کہ کوئی بات نہ ہو کہ جس کی طرف توجہ کی جائے. اب یہ جو فریاد ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے کہ یہ اسی دنیا میں حضور کی فریاد تھی، کہ جو آپ نے جو کفار کا طرز عمل تھا قرآن مجید کے بارے میں، نہ اسے سنتے تھے تو غور نہیں کرتے تھے، اس پر اندھے اور بہرے ہو کر گرتے تھے، اس کو نہ قبول کرتے تھے نہ اس کی رہنمائی عملاً اختیار کرتے تھے، تو در حقیقت ان کا شکوہ ہے کہ جو اللہ تعالی کے حضور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں کیا. اگرچہ قرآن مجید میں جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق ہے، اس کی روح سے یہ دونوں باتیں جو میں نے عرض کی ہیں وہ بالکل ہم وزن ہیں اور برابر ہیں امکانات، کہ اس کا بھی امکان ہے، اس لیے کہ اس سے متصلن قبل احوال آخرت بیان ہو رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کی فریاد ہو کہ جو حضور کرے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. تو یہ لفظ ذرا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، یہ مہجورہ کا، اس کو علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے اپنے ان مشہور اشعار میں کہ خار از مہجوری قرآن شدی، اے مسلمان تو جو ذلیل و رسوا ہوا ہے تو قرآن مجید سے مہجور ہو جانے کے بعد، یہاں سے وہ لفظ لیا ہے علامہ اقبال نے. بہت سی اصطلاحات اور بہت سے الفاظ ہیں جو علامہ نے قرآن مجید سے جوں کی توں لے کر جو ہے ان کو استعمال کیا اپنے اشعار میں. بہت سے اسالیب ہیں جو قرآن سے لیے ہیں اور ان کو اختیار کیا ہے. تو یہ مہجور کا لفظ جو ہے، خار از مہجوری قرآن شدی، اے مسلمان تو اس دنیا میں جو ذلیل و خوار ہوا ہے تو قرآن مجید کو ترک کرنے کے باعث، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، خام خاتون گردش دوراں کا شکوہ کر رہے ہو اور آسمان کو کوس رہے ہو اور زمانے کی گردش کا شکوہ کر رہے ہو، یہ تو تمہارا اپنے کرتوت ہے، تمہاری اپنی کوتاہی ہے، تمہارا اپنا قصور ہے، تمہارا اپنا جرم ہے کہ جس کی پاداش تمہیں مل گئی. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی. اس کا جو دوسرا شعر ہے وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، اس لیے کہ وہ میری گفتگو میں اگلے حصے سے متعلق ہے. اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو حاشیہ لکھا ہے، تو گویا کہ ان کے نزدیک اس آیت میں اصل تو جو ذکر ہے وہ کفار ہی کا ہے، لیکن یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کو اللہ تعالی نے جو وسعت نظر اور دقت نگاہ عطا فرمائی تھی، اس کا ایک مظہر یہ چھوٹا سا حاشیہ بھی ہے. میں نے اس کتاب سے میں اس کو نقل کیا ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جس کا ذکر پچھلے دو جمعوں سے ہو رہا ہے آپ کے ہاں، میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. اس آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، یعنی مفسرین کے اسی رائے سے اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ در حقیقت دنیا ہی میں حضور نے جو فریاد کی تھی اللہ سے اور جس میں اصل میں شکوہ کیا ہے کافروں کا، اسی سے اتفاق کرتے ہوئے بات شروع کرتے ہیں، لیکن پہنچاتے کہاں ہیں؟ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرآت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا یہ سارا طرز عمل جو ہے، اگرچہ زبانی کلامی ان کا ایمان ہے قرآن پر، لیکن یہ کہ اس کے حقوق میں سے کسی حق کو ادا کرنے کی توجہ نہیں۔ ایم اے کیا ہوا ہے، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، لیکن قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتے۔ انگریزی اتنی پڑھی ہے کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن یہ کہ عربی اتنی سی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا ایک براہ راست مفہوم جو ہے بغیر ترجمے کے اوپر نگاہ ڈالے ہوئے ٹیکسٹ کو پڑھتے چلے جائیں اور قرآن کا ایک مفہوم جو ہے ان کے دل پر اترتا چلا جائے۔ اتنی عربی کے قرآن سن رہے ہوں اور اس کا مفہوم جو ہے وہ ان کے ذہن اور قلب کے اندر جاگوزی ہوتا چلا جائے، اتنی عربی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، اس پر تدبر کا نہ ارادہ ہے نہ خواہش ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، پھر یہ کہ عمل کا تو سوال ہی نہیں، وہ تو لے دے کر چند ایک رسمی عبادتیں ہماری ہیں، جو ان کو کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بڑا تیر مارا، میں بہت بڑا دیندار ہوں۔ باقی یہ کہ اپنی پوری زندگی میں قرآن کو اپنا امام بنا لینا، اس کے پیچھے ہو جانا، اس کی پیروی کرنا، تلاوت کے لفظی معنی پیروی کرنا ہے، تلا یتلو کسی چیز کے پیچھے چلنا۔ در حقیقت تلاوت کا لفظ پڑھنے کے لیے استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں بھی انسان ٹیکسٹ کو فالو کرتا ہے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کی انگلی ساتھ ساتھ چلتی ہے، الفاظ اور حروف کے ساتھ ساتھ انگلی جو ہے وہ چل رہی، گویا کہ انگلی جو ہے وہ پیچھے چل رہی ہے اس ٹیکسٹ کے، اس عبارت کے، اور انسان ظاہر بات ہے ٹیکسٹ کو فالو کرتا ہے۔ تو اصل میں تلاوت کا مفہوم فالو کرنا ہے، قرآن کو امام بناؤ، اس کے پیچھے چلو، جدھر موڑے مڑ جاؤ، جدھر جانے سے روک دے ادھر نگاہ نہ کرو۔ اب یہ ہے حقوق قرآن مجید کے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن مجید کا ایک حق ہے جس پر کہ اصل میں آج گفتگو کرنی ہے، جس کا ہم کہہ رہے ہیں جہاد بالقرآن، قرآن کی تلوار ہاتھ میں لے کر کفر اور شرک اور الحاد اور مادہ پرستی اور بے حیائی اور اباحیت اور بے یقینی اور شکوک و شبہات اور تفرقہ اور انتشار، ان تمام کے خلاف نبردازمہ ہو جاؤ اس قرآن کی تلوار کو ہاتھ میں لے کر۔ یہ ہے قرآن مجید کے حقوق کا ایک خلاصہ۔ تو جو مسلمان قرآن کے ان حقوق کو ادا نہیں کر رہے، وہ بھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس آیہ مبارکہ کے عموم میں داخل ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول نے یہ کہا یا رسول یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ پروردگار میری اس قوم نے یا میری اس نام نہاد امت نے جو اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرتی تھی اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس سے لا تعلق اختیار کر لی تھی، اسے اس نے پسے پش ڈال دیا تھا، اسے صرف اپنا ایک ذہنی سہارا بنا لیا تھا۔ چنانچہ یہ میں نے اسی کتاب سے میں پھر ایک حدیث کوٹ کی ہے حضور کی کہ حضور نے کس طریقے سے جامعیت کے ساتھ ان تمام حقوق کو، جیسے کہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے حاشیے میں تمام جو حقوق ہیں قرآن مجید کے مسلمانوں کے ذمے ان کو جمع کر دیا ہے، تو میں نے یہاں یہ لکھا ہے کہ در حقیقت یہ مولانا عثمانی کی مزاج نبوت سے قرب کا ایک مظہر ہے اور ایک علامت ہے کہ در حقیقت انہوں نے گویا کہ ترجمانی کر دیا اس حدیث کی۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عبیدہ ملیکی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ اب دیکھیے تکیہ کے لفظ استعمال کر کے کس قدر فصاحت اور بلاغت ہے کہ جس کو حضور نے جمع کر دیا ہے۔ تکیہ انسان کے پیچھے ہوتا ہے، آپ ٹیک لگاتے ہیں وہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، گویا کہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان لوگوں کے معلوم نہ ہو جانا جو تم سے پہلے تھے، جنہوں نے کہ اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ پھر تکیے پر انسان سہارا لیتا ہے، اسے ایک آرام محسوس ہوتا ہے۔ یہی در حقیقت وہ سہارا ہے جو آج ہم اپنے ذہنوں میں لیے ہوئے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک نفسیاتی سہارا، ایک ذہنی سہارا، ایک جذباتی سہارا، اس کے سوا کوئی حقیقت ہماری اس نسبت میں نہیں۔ تو تکیے کا لفظ استعمال کر کے یہ دونوں باتیں ہیں کہ جو حضور سامنے لے آئے، لا تتوسد القرآن، اس قرآن کو سہارا نہ بنا لینا، وتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار، بلکہ تم اس کو پڑھا کرو جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. وفشو ہو, اسے پھیلاؤ, اسے عام کرو, اس کے نور سے چہار ڈانگے عالم کو منور کر دو, اسے دوسروں تک پہنچاؤ. یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے, عام کرنے کی چیز ہے. تیسری چیز آپ نے فرمائی, وہ تغنو ہو. غنا کا لفظ جو ہے چونکہ عربی میں دو معنی کے اندر مستعمل ہے تو دونوں ہی یہاں پہ ترجمے لوگوں نے کیے. تغنو ہو, غنا ایک تو موسیقی کے لیے آتا ہے, تو فرمایا کہ اس کو اس اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کو خوشلحانی سے پڑھو. یہ ہے ملکوتی غنا, یہ ملکوتی موسیقی ہے, یہ ڈیوائن میوزک ہے. بجائے اس کے کہ تم مدامیر اور سازوں وغیرہ سے, وہ اپنے اندر اگر کوئی ہے, ایک رجحان ہے اگر انسان کے اندر حسن صوت کا, ایک خاص جو ہے کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے خاص ذوق پیدا کر دیتا ہے, تو اپنے اس ذوق کی تسکین کرو اس قرآن کی اچھی سے اچھی قراءت کر کے یا اچھی قراءت سن کر. یہ محفل سماع ہے جسے میں کہا کرتا ہوں مسنون محفل سماع, کہ کوئی اچھا قاری ہو صحیح طور پر قرآن کا پڑھنے والا اور اس سے آپ قرآن مجید سنیں. یہ ہے در حقیقت محفل سماع جو مسنون ہے اور کہ جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور غنا کا ایک ترجمہ اس اعتبار سے ہوگا, غنا کہتے ہیں دل کا غنی ہے فلاں شخص, یعنی مستغنی ہونا. ایک وہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا پھرتا ہے, ایک وہ ہے کہ جس کا دل غنی ہے. تو وتغنو ہو, اس قرآن کے ذریعے سے غنی ہو جاؤ, یعنی یہ سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی اپنے مخلوق میں سے کسی کو عطا فرماتا ہے, وہ اس نے ہمیں عطا فرما دی. وہ خیر مما یجمعون, یہ بہت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے یہ جمع کرتے ہیں, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی اور وقیش ہے جو ہے یہ قرآن. تو اس کو پا کر غنی بن جاؤ. اور آخری چیز آپ نے فرمائی, وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اس میں تدبر کرو, غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ ہے دوسری اہم آیت. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ لیے ہوئے ہے کہ ہم سوچیں کہ کہیں ہم بھی اسی کی زد میں تو نہیں آ رہے. تیسرا اہم مضمون سورہ فرقان میں جو قرآن مجید کے بارے میں آیا ہے وہ اس کے نزول کے ضمن میں, کہ لوگوں نے ایک اعتراض کیا کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں کر کے کیوں اتر رہا ہے. اس میں در حقیقت وہ ایک بڑے لطیف انداز میں طنز کر رہے تھے حضور پر. ان کی یہ تعریف تھی کہ اصل میں جیسے ایک شاعر کا دیوان جو ہے وہ جیسے جیسے شعر کہتا ہے, محنت کرتا ہے, راتوں کو جاگتا ہے فکر سخن میں, اور پھر وہ کوئی اشعار موضوع ہو جاتے ہیں وہ آ کر سناتا ہے, تو اس طریقے سے دیوان تیار ہوتا ہے. اسی طرح محمد بھی یہ خود گھڑ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نقل کفر کفر نہ باشد, اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پوری کتاب جو ہے ایک دم نازل ہو سکتی تھی, اس لیے یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ایک دم کیوں نہیں نازل ہوتا. وہاں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, ان کا قول نقل کیا, وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ, کیوں نہیں نازل ہوا قرآن ان پر ایک ہی مرتبہ پورا کا پورا. کذلک لنثبت به فؤادک, اسی طرح ہم نے کیا ہے, یہ الل ٹپ نہیں ہے, اچانک نہیں ہے, یہ یوں ہی نہیں ہو گیا ہے فیصلہ, ہم نے جان بوجھ کر یہ طریقہ اختیار کیا ہے, یہ ہماری حکمت پر مبنی ہے, تاکہ اے نبی اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں, آپ کو دل جمعی حاصل ہو جائے, آپ کا دل جو ہے قائم رہے, اس کے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے, وہ باطل کے دباؤ کا مقابلہ کر سکے, وہ کفار کی مخالفتوں کے علی رغم جمع رہے, ڈٹا رہے, کھڑا رہے. معلوم یہ ہوا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کا جماؤ, تثبیت قلبی جو ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ قرآن حکیم. وہ شدید کشمکش, وہ جان گسل کشمکش جس میں کہ حضور دو چار تھے, آپ کی وہ پوری حیات طیبہ کو اگر ایک اس کا برڈ آئی ویو لے, ایک طائرانہ نگاہ اس پر ڈالیں, تو معلوم ہوگا کہ اس سے زیادہ شدید کشمکش کی اور جد و جہد کی زندگی کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک فرد واحد جو ہے کل 20 برس کے اندر ایک انقلاب عظیم برپا کر رہا ہو, فرد واحد سے دعوت شروع ہو رہی ہو اور 20 برس کے اندر وہ کایا پلٹ کر رکھ دے ایک پورے ملک کی, ایک پوری قوم کی, اس کے عقائد بدل دے, اس کے نظریات بدل دے, اس کے اخلاق بدل دے, اس کے طور و اطوار بدل دے, ان کی اجتماعی زندگی کے ہر گوشے کو تبدیل کر دے, یہاں تک کہ اللہ کا کامل دین جو ہے وہ پورے لکھو کا مربع میل کے ایک ملک کے اوپر قائم ہو جائے، نافذ ہو جائے، تو آپ اندازہ کیجئے اس کے لیے کیسی جد و جہد کرنی پڑی ہوگی، کیسی شدید کشمکش حضور نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا اس کشمکش میں اے نبی آپ کا سہارا اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق اس قرآن کے ذریعے سے ہے. اس لیے کہ ایک جگہ پر فرمایا گیا فصبر وما صبرك الا بالله، اے نبی صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے، تحمل فرمائیے، اور آپ کا صبر جو ہے وہ تو بہرحال اللہ ہی کے سہارے پر قائم ہے، اور وہ اللہ کا سہارا جو ہے وہ تو در حقیقت اس قرآن کے ذریعے سے ہے. حبل اللہ تو یہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ طرف ہو بے عد اللہ و طرف ہو بے عدیکم، کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. اسی لیے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اس سے پہلے کی جو آیت ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی یہ جو سخت کشمکش جس سے آپ دو چار ہیں، آپ اس کشمکش میں اس قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہیے، یہی آپ کا سہارا ہے. مطلب من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، نہ اللہ کی ذات کے سوا آپ کے لیے کوئی سہارا ہے، اور نہ اس قرآن کی آیات بینات کے سوا آپ کے لیے کوئی جائے پناہ ہے. جب بھی شدید کشمکش ہوتی تھی حضور کو حکم ہوتا تھا تھامیے اس قرآن کو اور مضبوطی سے پکڑیے اس قرآن کو، جیسے کہ سورہ مریم کے آغاز میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ نقل فرمایا گیا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، تمہارا سہارا یہی. یہی بات جب سورہ عنکبوت نازل ہو رہی تھی سن 5 نبوی میں، اس وقت بھی فرمایا گیا تھا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اے نبی تلاوت کیجئے اس قرآن کی، معلوم ہوا کہ یہ ہے آپ کا سہارا. تو جیسے جیسے حالات کی شدت ہے، جیسے جیسے نئے نئے مسائل ہیں کہ جن سے حضور کو عہدہ برا ہونا پڑ رہا ہے، جیسی جیسی نئی سنگین صورتحال ہے کہ جو پیش آ رہی ہے، ویسے ویسے قرآن نازل ہو رہا ہے تاکہ ان تمام بدلتے ہوئے حالات میں حضور کے لیے فوری رہنمائی بھی آتی چلی جائے، اور حضور کے قلب کے لیے جماؤ اور سکون اور اطمینان اس کا سامان بھی فراہم ہو جائے. فرمایا کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کیا. اب آئیے اس چوتھی آیت پر، کیونکہ اس کے لیے تمہید بہت صحیح ہو گئی ہے. وہ کشمکش کہ جو اس وقت تھی اور وہ شدید جد و جہد جو حضور کو کرنی پڑ رہی تھی، ہر چہار طرف سے دشمنوں کا نرغہ ہے، مخالفتیں ہیں، کہیں استہزاء ہے، کہیں تبسخر ہے، کہیں مذاق اڑ رہا ہے، کبھی کوئی لالچ دیا جا رہا ہے، کبھی کبھی شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کبھی چیلنج کیا جا رہا ہے ابو طالب کو کہ یا تو اب اپنے بھتیجے کو چھوڑ دو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، ورنہ تم بھی میدان میں آ جاؤ، اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. اور یہاں تک بات پہنچی کہ ابو طالب نے حضور کو بلایا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. اور اس وقت آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، روایات میں، کہ حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہی ایک واحد سہارا تھا دنیا کے اعتبار سے جو میرے لیے کچھ حفاظت کا ایک ذریعہ بنا ہوا تھا، خاندان بنی ہاشم کیونکہ اس کے سربراہ تھے ابو طالب. لیکن زبان مبارک سے الفاظ یہی نکلے چچا جان اب تو اس کام میں یا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا یا یہ کام پورا ہو کر رہے گا، میرے لیے اب پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں. تو وہ جو کشمکش ہے اس کے ضمن میں حضور کو حکم دیا گیا فلا تطع الکافرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، ان کا کہنا نہ مانیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے، بلکہ ان کی باتوں کو توجہ سے سنیے بھی مت. اطاعت عربی زبان میں حکم ماننے کے لیے نہیں آتا صرف، بلکہ اطاعت کے معنی کسی کا مشورہ مان لینا بھی، کسی کی بات جو ہے وہ ذرا کان لگا کر سن لینا طوع خاطر کے ساتھ، آمادگی قلب کے ساتھ، یہ بھی اطاعت کے ضمن میں آتا ہے. تو فرمایا فلا تطع الکافرین، آپ ان کافروں کی بات نہ سنیے، نہ مانیے، ان کے دام ہم رنگ زمین کے اندر کہیں آپ الجھ کر نہ رہ جائیں. وجاہدہم بہی جہادن کبیرا، اور ان کے ساتھ جہاد کیجئے، بہت بڑا جہاد، کشمکش کیجئے، بڑی شدید کشمکش، لیکن اس جہاد میں آپ کا ہتھیار کون سا ہے؟ اس جہاد میں کون سی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوگی؟ فرمایا وہ تلوار ہے یہ قرآن، جاہد ہم بہی جہادن کبیرہ، آپ جہاد کیجئے ان کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ۔ یوں ذہن میں رکھیے کہ حضور کی حیات دنیاوی کے دو دور جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے، ایک دور جسے ہم مکی دور کہتے ہیں اور ایک دور وہ ہے جسے مدنی دور کہتے ہیں۔ مدنی دور میں پورے دور میں تلوار چمکتی نظر آتی ہے، وہ میدان بدر ہو یا اس سے پہلے کے آٹھ مہمیں ہو جو حضور نے بھیجی، پھر وہ دامن احد ہو، وہ خندق کا مارکہ ہو، اور بہت سے غزوے اور سریے ہوئے ہیں، پھر یہ کہ وہ جنگ موتا ہو، سفر تبوک ہو، جنگ حنین ہو، معلوم ہوتا ہے کہ مدنی دور میں تلوار چمک رہی، لیکن مکی دور کی تلوار کون سی ہے؟ اور اصل تو فیصلہ کن دور وہ تھا، اس نے وہ مردان کار تیار کیے تھے، اس میں وہ جماعت بنی تھی، اس میں وہ اصل طاقت مہیا ہوئی تھی کہ جس نے بعد میں باطل کا تختہ الٹ دیا۔ وہ طاقت کیسے فراہم ہوئی تھی؟ اس دور میں جو جہاد ہو رہا تھا اس کی تلوار کون سی تھی؟ وہ تلوار تھی قرآن کی۔ وہ تلواریں جو ہے وہ تو ابھی رکی ہوئی تھی، تلوار کیا ہاتھ تک اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، رو کے رکھو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھاؤ، لیکن یہ کہ تمہارا تلوار قرآن ہے، تمہارا ہتھیار قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے سے مقابلہ کرو۔ تو یوں سمجھیے، اگر ایک پہلو سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعوت تبلیغ اور حضور کے تربیت اور تزکیہ، ان دونوں کا اصل ذریعہ قرآن تھا۔ یہی وہ بات ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے۔ آج تبلیغ بھی ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر، لیکن بذریعہ قرآن نہیں، کچھ بزرگوں کی باتیں، کچھ روایات، کچھ کہانیاں، اور روایات میں بہت ضعیف اور حتیٰ کہ موضوع روایات تک ان کے ذریعے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن حضور کو حکم کیا تھا کہ اس قرآن کے ذریعے دعوت دی، تذکیر فرمائیے قرآن سے، انذار فرمائیے قرآن سے، تبشیر کیجئے قرآن سے، تبلیغ کیجئے قرآن کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ کے آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور حضور نے جب اس کام میں امت سے معاونت چاہی، آؤ میرے ساتھی بنو، میرے دست و بازو بنو، میرے اس کام میں میرے معاون بنو، تو کیا فرمایا آپ نے؟ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے غائے کی آیت پہنچاؤ۔ لیکن اس قرآن کو پہنچانا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں لفظ آیا تھا، وفشو ہو، اسے عام کرو، اسے پھیلاؤ، تو میرا کوئی امتی بھی اس خدمت سے محروم نہ رہ جائے۔ اگر اسے پورا قرآن نہیں آتا کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنا قرآن آتا ہے اسی کی تبلیغ کرے، ایک آیت آتی ہے اسی کو پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیتن، تو معلوم ہوا تبلیغ کا موضوع، تبلیغ کا مرکز و محور تو قرآن ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، اگر کبھی ترجمے سے بھی آپ پڑھتے ہیں، کہیں فرماتے ہیں کہ انذار اس قرآن کے ذریعے کیجئے، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے، اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے اسے بھی خبردار کر دوں۔ اس لیے کہ انذار کرنے والا تو اصل میں قرآن ہے، جس تک قرآن پہنچ گیا اس تک انذار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اسی طریقے سے سورہ مریم ابھی رات ہی ہم نے پڑھی، اس کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، رواں کر دیا ہے، کس لیے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اہل تقویٰ کو تو بشارت دیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی مہمان نوازی کا سامان کیا ہوا ہے، فروح و ریحان و جنت النعیم، اور جو لوگ یہ جھگڑ رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، مین میخ نکال رہے ہیں، قرآن مجید میں بھی کجی چاہتے ہیں کہ پیدا کر دیں، ان کو آپ خبردار کر دیں اس قرآن کے ذریعے سے، قوم اللدہ، انہیں انذار فرما دیں۔ تو انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تذکیر کا مضمون تو بار بار آیا ہے، بہت شاندار الفاظ میں آیا سورہ قاف کی آخری آیت میں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر فرمائیے قرآن کے ذریعے۔ نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے، جو بھی کوئی میرے وعدے کا کوئی خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اس کو آپ تذکیر فرمائیے، لیکن کس چیز سے؟ قرآن کے ذریعے. تو معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز و محور قرآن. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جو تربیت اور تزکیہ حضور نے فرمایا اس کا ذریعہ بھی یہی قرآن ہے. یہی اصل میں وہ شمشیر ہے جسے علامہ اقبال نے بہترین انداز میں جو ہے اس کی تعبیر فرمائی کہ کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو مار ڈالنا، ختم کر دینا آسان کام نہیں ہے. جہاں کے اون گم اندر آماتے دلس، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں جا کر کمین گاہ بنا لیتا ہے اپنی، وہاں چھپ جاتا ہے. یہ اصل میں ترجمانی ہے اس حدیث کی جس میں حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم. شیطان انسان کے اندر اس طرح سراج کر جاتا ہے جیسے خون سراج کر جاتا ہے. کوئی ہمارا ایک سیل بھی جسم کا ایسا نہیں ہو سکتا جس تک کہ خون کی جو ہے اس کے اندر جو قوت ہے اور غذا جو اس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے وہ نہ پہنچے، سیل ختم ہو جائے گا. تو ایک ایک ریشے کے اندر خون جو ہے سراج کرتا ہے، اسی طریقے سے شیطان سراج کر جاتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ جیسا زہر ہوگا ویسا تریاق ضروری ہے. اگر زہر وہ ہے جو پورے جسم میں پھیلنے والا ہے، اگر زہر وہ ہے کہ جو کسی ایک جگہ لوکلائزڈ ہے، تو اس کا علاج بھی ویسا ہی ہو جائے گا. لوکلائز کوئی چیز ہوگی، کوئی چیز وہاں لگا دیجئے، بات ٹھیک ہو جائے گی. لیکن زہر وہ ہو کہ جو پورے خون میں سراج کر جائے، تو تریاق بھی تو وہ درکار ہوگا جو پورے خون میں سراج کر جائے، پورے وجود میں سراج کر جائے. اور وہ صرف ایک چیز ہے، وہ قرآن ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، سراج کر جاتا ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے. وہ ایک بدلا ہوا انسان ہے، اس کی سوچ بدل گئی، اس کے نظریات بدل گئے، اس کی تمنائیں بدل گئیں، اس کی خواہشات بدل گئیں، اس کی امیدیں اب کسی اور ہی شے کے لیے ہیں، اس کا جینا اب کسی اور مقصد کے لیے ہے، اس کی موت جو ہے اس کا کوئی اور ہی اب نقشہ ہے. تو یہ ساری تبدیلی جو انسان میں آتی ہے اس وقت جب قرآن اس میں سراج کر جائے. تو چوں بجان در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد، اندر یہ انقلاب آ جائے تبھی ایک عالمی انقلاب آ سکے گا، ورنہ ممکن نہیں. زبردستی کی ٹھوسی ہوئی چیزیں جو ہے ان کا حشر تو ہم نے اس دور میں دیکھ لیا ہے. وہ آرڈیننس کے ذریعے سے نماز جو قائم کی گئی تھی اس کا جو حشر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اس لیے کہ اصل میں تو نماز وہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، اور دل کی گہرائیوں میں اتارنے کا سامان اگر کوئی نہ ہو، اور صرف یہ کہ اوپر سے آپ قانون کے ڈنڈے سے کوئی چیز نافذ کرنا چاہے تو وہ نہیں ہوگی. اس لیے اقبال نے بہترین بات کہہ دی کہ جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شد. اسی لیے وہاں اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ ابلیس تو چونکہ پورے وجود میں سراج کر جاتا ہے، اس کو مار نہیں سکتے آپ. خوشترا باشد مسلمان اشکنی، بہتر یہ ہے اسے مسلمان کر لو. اور مسلمان کس طرح کرو گے؟ کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، اسے قرآن کی شمشیر سے ہلاک کرو. یہ قرآن وہ شمشیر ہے، میں نے عرض کیا تھا نا، ایک شمشیر وہ ہے محمد رسول اللہ کی جو ہجرت کے بعد نیام سے باہر آئی ہے، اور ایک شمشیر وہ ہے جو 12 سال مکے کے جو ہے اس میں وہ بے نیام رہی ہے. وہی شمشیر ہے جو چمکتی رہی اور دمکتی رہی. یہ شمشیر تھی کہ جس نے کفر کا قلعہ کما کیا، یہ شمشیر تھی کہ جس نے شرک کی جڑیں کاٹی. وہ شمشیر جو ہے تلوار، وہ کافروں کو ختم کرنے والی شے ہے، کفر کو ختم کرنے والی شے نہیں. وہ مشرکوں کی گردنیں اڑا سکتی ہے، شرک کا قلعہ کما نہیں کر سکتی. اور یہ جو تلوار ہے قرآن، یہ کفر کی گردن اڑاتی ہے، یہ شرک کی جڑیں کاٹتی ہے، یہ الحاد کی جڑوں پر پڑتی ہے کیشا بن کر. یہ در حقیقت اصل روگ اور اصل مرض جو ہے اس کا ازالہ، اس کا علاج کرتی ہے. جبکہ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپریشن بھی کر دیتے ہیں، ہاتھ اگر بالکل گینگرینس ہو گیا ہے، سڑ گیا ہے، تو آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں. یہ ہے اس شمشیر کا کام کہ جو مدینے میں آ کر بے نیام ہوئی. لیکن اس سے پہلے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو درست کیا جائے، اس کو صحیح کیا جائے، اس کے مرض کو دور کر دیا جائے. لہذا وہ جو ہے دوا اس کی، وہ ہے قرآن. شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفاء لما فی الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، شفاء ان تمام امراض کے لیے جو انسان کے باطن میں، وہ ذہنی امراض ہوں، ذہنی غلط خیالات اور افکار ہوں، یا یہ کہ دل کے امراض ہوں، نیتوں کا فتور ہو، ان سب کو درست کرنے والی چیز قرآن ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس مکی دور میں کہ اگر تہجد کا حکم ہوا تربیت نفس کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے، سب سے مؤثر چیز رات کا کھڑا ہونا ہے. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقو مقیلا. لیکن آپ جان لیجئے کہ در حقیقت رات کے جاگنے سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے, اس کو بھی اکثر لوگ جو ہے تجزیہ نہیں کر پاتے. رات کے جاگنے سے صرف قوت ارادی کی تقویت ہوتی ہے. آپ نیند سے لڑتے ہیں گویا کہ اپنے نفس سے کشمکش کر رہے ہیں. البتہ یہ کہ اس قوت ارادی کو, یہ قوت ارادی تو ایک تلوار کے مانند ہے, یہ کافر کے ہاتھ میں ہوگی تو کفر کے کام آئے گی. کوئی اگر کافر ہے اور اس کی قوت ارادی مضبوط ہے تو اس سے تقویت کس چیز کو ملے گی؟ کفر کو. اگر کوئی کمیونسٹ ہے اور اس کی قوت ارادی مضبوط ہے تو اس سے فروغ کس کو حاصل ہوگا؟ کمیونزم کو. تو یہ تو ایک تلوار ہے, جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ اسی کے مقصد کو سبسرو کرے گی. اصل میں اس قوت ارادی کو صحیح رخ پر ڈالنے والی چیز قرآن ہے. اسی لیے جب حکم ہوا ہے حضور کو کہ کھڑے رہا کرے رات کو, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ من قسم ہو قلیلا او زد علیہ, تو کیا کیجئے یہ کھڑے ہو کر, رتل القرآن ترتیلا, اس قرآن کو پڑھا کیجئے تھوڑا تھوڑا کر کے, ٹھہر ٹھہر کر, دل جمعی کے ساتھ اس کو جذب کیجئے اپنی روح کے اندر. اس کے انوار اور اس کی برکات کو جو ہے اپنے پورے وجود کے اندر جاری و ساری فرمائی. اور اس کے بعد جو حکم ہوا سورہ بنی اسرائیل میں, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, محض جاگنے سے تو کچھ حاصل نہیں. محض جاگنے سے میں پھر عرض کر دوں گا, قوت ارادی کی تقویت ہے. آپ نے نفس کے خلاف کام کرنے کی ایک تربیت حاصل کر لی, لیکن یہ کہ اس کو صحیح رخ پر ڈالنے والی چیز, اس قوت ارادی کا صحیح مطلب جو ہے وہ در حقیقت قرآن کے ذریعے ہوگا. لہذا دو چیزیں جمع ہوئی, نفس کے خلاف ایک عمل اور ساتھ ہی قرآن مجید کا نزول. اور یہی اب یاد آ رہا ہے, ذہن منتقل ہو گیا. پھر پچھلے جمعے میں تفصیل سے بیان کر, یہی تو اس رمضان کا پروگرام ہے کہ دن میں آپ بھوک سے پیاس سے کشمکش کر رہے ہیں نفس کے خلاف, نفس کے تقاضوں کے خلاف. رات کو آپ جو آرام کا ایک تقاضا ہے اس کے خلاف کشمکش کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ صرف یک طرفہ عمل ہوا. اب یہ ہے کہ اس کا دوسرا پہلو کیا ہے, قرآن کا ترشح ہو, قرآن کے انوار ہو, برکات جو ہے وہ تمہارے وجود کے اندر جذب ہو. اسی لیے سیام دن کا اور قیام رات کا, یہ دونوں پیرلل پروگرام ہیں اس رمضان مبارک کے. تو فرمایا کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے جہاد کیجئے, تو گویا کہ حضور کی دعوت و تبلیغ کا مرکز و محور قرآن, حضور کے تربیت اور تزکیے کا ذریعہ قرآن. اب میں ایک اور انداز میں اگر اسے بیان کروں, جو بات میں نے پہلے کہی تھی اسی کو پھر دوبارہ سامنے لا رہا ہوں. دیکھیے, ہم اسے تین مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں. حضور ایک فرد تھے, اگرچہ فرد وحید کہیے, یکتا یگانۂ روزگار, ایک فرد. اور فرد کے بارے میں اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بڑے بڑے انقلابات کو جب آپ ٹریس کریں گے تو معلوم ہوگا کوئی ایک فرد تھا جس سے کہ اس کا آغاز ہوا ہے. یہ پوری آج تقریباً آدھی دنیا کے اوپر جو نظام قائم ہے, اس کو لے آئی, یہ کمیونزم کہاں سے شروع ہوا؟ تو ایک فرد, وہ مارکس جس کے ذہن سے سوتے پھوٹے, اس کفر کے کہہ لیں, اس گمراہی کے کہہ لیں, لیکن بہرحال ایک شخص تھا جس کے ذہن سے وہ ساری چیز جو ہے برآمد ہوئی. اور وہی ہے کہ جس نے پھر لوگوں کو پوزیس کیا, لوگوں کے قلوب و اذہان پر قبضہ کیا اور تسلط جمایا, اور آج دنیا کا کتنا رقبہ ہے کہ جو اس نظام کے تحت. تو ایک فرد, لیکن انقلاب لانے کے لیے پہلے اس فرد کو ایک جماعت تیار کرنی ہوگی. ایک فرد جو ہے وہ انقلاب نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ فرد ایک جماعت کی شکل اختیار نہ کرے. ایسے لوگوں کی جماعت جو کمیٹڈ ہو 100%, جنہیں اپنے مقصد کا واضح شعور حاصل ہو, جو یہ جانتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے, جنہیں یہ بھی شعور ہو کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کے مراحل کیا ہیں, اس کی منزلیں کون سی ہیں, اس کے مدارس کیا ہیں, پھر وہ اس کے لیے تیار ہو تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے, پھر وہ اتنے منظم ہو کہ کسی ایک آواز کے اوپر دوڑ کر آئیں, واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز سے رس کی, خیریت جاں راحت تن صحت داما سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی. جب تک یہ صورت اس جماعت میں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک ظاہر بات انقلاب نہیں آتا. تو پہلا کام حضور نے مکے میں کیا, فرد سے بڑھ کر ایک جماعت وجود میں آ گئی. یہ صحابہ کرام کی جماعت, یہ جماعت جس کے رہنما اور لیڈر اور امیر تھے محمد الرسول اللہ, اور آپ کے ساتھی تھے صحابہ کرام, جس کو کہ سورہ فتح کی آخری آیت میں یہ عنوان دیا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کے بعد اب اس جماعت نے وہ کشمکش کی ہے جو ہمیں مدنی دور میں نظر آ رہی ہے. اس کے وہ سارے مراحل جو ہیں, مکی دور میں پیسیو ریزسٹنس کا مرحلہ تھا, صبر کرو جھیلو چاہے تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیں لیکن تم ہاتھ مت اٹھانا. پھر وہ دور آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, آج سے تمہیں اجازت دی جا رہی ہے, اب تمہارے ہاتھ جو بندھے ہوئے تھے کھول دیے گئے. اور اس سے بھی اگلا مرحلہ آیا, یہ تو ایکٹیو ریزسٹنس کا مرحلہ ہے, اگلا مرحلہ وہ آیا جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہی ہے. آسان تکرہ شیئن وہو خیر لکم, جان لو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, ذرا حال کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. آسان تحبو شیئن وہو شر لکم, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو, ذرا حال کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ ہے اصل میں انقلاب کی تدریج, فرد سے جماعت اور جماعت پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس اور آرم کانفلکٹ کے مرحلے سے گزر کر انقلاب برپا کر دے. اب وہ جو جماعت تیار کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں اصل آپ کا آلہ اور ذریعہ قرآن ہے, دعوت و تبلیغ کا ذریعہ قرآن, تربیت اور تزکیے کا ذریعہ قرآن. یہ ہے در حقیقت جسے قرآن نے کہا جہاد بالقرآن. یہ اصطلاح میں چاہتا ہوں بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہوگی. جہاد بالسیف تو ہمیں معلوم ہے, تلوار سے جہاد کرنا. قرآن مجید میں بار بار آیا ہے جہاد بالمال, جہاد بالنفس, مال اور جان کے ساتھ جہاد کرو, کھپاؤ اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں. جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, جہاد کرو اللہ کی راہ میں, لگاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو سورہ فرقان ہے اس میں وہ لفظ آیا قرآن کے ساتھ جہاد, یہ ہے تمہارا وہ ہتھیار, یہ ہے تمہارا آلہ انقلاب. کفر اور شرک اور الحاد ہر چیز کے خلاف, کفر کا قدا قبا کرنے والی شے یہ قرآن ہے, شرک کی جڑیں کاٹ دینے والی چیز قرآن ہے. نفس پرستی, اباحیت, شہوات نفس کی پیروی, اس کا اگر توڑ ہے تو قرآن ہے. فرقہ بندی, فرقہ پرستی کا اگر علاج ہے تو قرآن ہے. اتحاد کی بنیاد ہے تو قرآن ہے. تمہیں مربوط اور منظم کر دینے والی شے ہے تو قرآن ہے. تمہارے اندر ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے والی چیز ہے تو قرآن ہے. یہ ہے در حقیقت جہاد بالقرآن. تو اس ماہ رمضان مبارک میں کاش کہ ہم یہ فیصلہ کریں. میں آج آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا علامہ اقبال کے بعض اشعار میرے ذہن میں آئے. میں نے کیونکہ عرض کیا تھا کہ رمضان کے پروگرام کی اصل غرض و غایت کیا ہے, قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید, تجدید عہد, اثر نو قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا ایک عزم, قرآن کے ساتھ ایک نئی مناسبت ذہنی, ایک مزید محبت قلبی, قرآن مجید کے ساتھ ایک لگاؤ. اب اس کا لازمی نتیجہ جہاد ہے. ہو نہیں سکتا کہ قرآن سے آپ کا تعلق ہو اور آپ پھر بھی سست اور کاہل بن کر بیٹھے رہے, آپ کے اندر تڑپ پیدا نہ ہو جائے, آپ کے اندر تن بن دل لگا دینے کے اللہ کی راہ میں امنگ پیدا نہ ہو جائے, یہ ناممکن. مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آئے, بڑے پیارے شعر ہیں, کہ پیش ماں یک عالم فرسودہ است, ملت اندر خاک او آسودہ است. میری نگاہوں کے سامنے ایک عالم ہے, فرسودہ عالم, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی خاک میں ملت جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاک خرگوش کے اندر مبتلا ہے. اسے اپنی ذلت کا احساس تک نہیں ہے کہ آج ہمارا کیا حال ہے. وہ خاک میں ہے, خاک میں ملی ہوئی ہے, لیکن آسودہ ہے. اسے اگر دو وقت کے ٹکڑے مل گئے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, شاید ہمارے لیے بس یہی کچھ ہمارا مقصود و مطلوب ہے. کسی کو دو چار پیسے زائد اگر مل گئے ہیں کہ تجوری میں رکھ لیے ہیں یا بینک بیلنس بنا لیا, تب تو کہنا کیا ہے ان کے اطمینان کا اور ان کے سکون کا. تو کس قدر بھرپور تنگ کیا علامہ اقبال نے اس شعر میں کہ پیش ماں یک عالم فرسودہ است, ملت اندر خاک او آسودہ است, رفت سوزے سینہ تاتار و کرد, یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. کیا ہوا ہے یہ؟ یہ مسلمان اقوام کے دلوں کے اندر وہ سوز, وہ جذبہ, وہ جہاد کی لگن اور تڑپ, وہ اللہ کی راہ میں گردنیں کٹوا لینے کی آرزو کہاں گئی؟ کیوں مردہ ہو گئی؟ کیا مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے؟ معاذ اللہ, یہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے. کیا وجہ ہے؟ دو ہی باتیں ہیں, چابک مار رہے ہیں اور گھوڑا جنبش نہیں کر رہا تو گھوڑا مر چکا ہے,
اٹس نو یوز لیونگ دی ڈیڈ ہارس. یہ آدمی سوچتا ہے کہ اگر گھوڑا زندہ ہے تو پھر میرا چابک کیا چابک نہیں ہے. یہ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت اس میں نہیں ہے. یہ بات وہ تھی جو حضور نے فرما دی تھی قرآن کے بارے میں, یوشک ویاتی علی الناس زمان, ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر, لا یبقا من القرآن الا رسمہ ولا یبقا من الاسلام الا اسمہ, اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا, حقیقت اسلام نظر نہیں آئے گی. ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر, ڈھونڈے سے کہیں نہیں ملے گا کہ وہ اسلام, حقیقی اسلام کہاں ہے. لا یبقا من الاسلام الا اسمہ, سوائے نام کے اسلام میں سے کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقا من القرآن الا رسمہ, اور قرآن مجید کا رسم الخط رہ جائے گا, الفاظ رہ جائیں گے, حروف ہوں گے, اسمات ہوں گی, پاری پڑ رہا ہوگا بجلی کسی برق رفتاری کے ساتھ اور وہ ختم کر رہا ہوگا پارے پر پارے, لیکن یہ الفاظ ہی الفاظ ہوں گے. قرآن کی روح جو ہے وہ لوگوں پر منتشف نہ ہو رہی ہوگی, قرآن میں سے کچھ نہیں بچے گا. واقعتاً یہ نہیں کہ قرآن میں نہیں ہے, لیکن حقیقت اور واقعے کے اعتبار سے ان لوگوں میں کہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں قرآن کی کوئی حقیقت نظر نہیں آئے. یہ ہے وہ دور کے جس میں ہم گزر رہے ہیں. تو آج اس بات کی ضرورت ہے. اقبال کا ایک اور شعر ہے کہ صاحب قرآن وہ بے ذوق طلب, العجب ثم العجب ثم العجب, کوئی قرآن والا ہو اور پھر اس میں جذبہ نہ ہو, جوش نہ ہو جہاد کا, اس میں طلب نہ ہو, آگے نہ بڑھ رہا ہو, وہ باطل کو للکار نہ رہا ہو, وہ کفر سے پنجہ آزمائی نہ کر رہا ہو, کیسے ممکن ہے؟ صاحب قرآن وہ بے ذوق طلب, العجب ثم العجب ثم العجب, یہ تو بڑی ہی تعجب کی بات ہے. نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم صاحب قرآن نہ رہے. یہی صاحب قرآن کا خطاب تھا جو حضور نے اس حدیث میں ہمیں دیا تھا, یا اہل القرآن, اے قرآن والو. کاش کہ ہم اس ماہ رمضان مبارک میں کسی درجے میں حضور کے اس خطاب کے مستحق اور مصداق بن جائیں کہ ہم واقعی قرآن والے بن جائیں. اور پھر علامہ اقبال کا وہ شکوہ جو ہے اس کو بھی ہم ختم کریں کہ ہم واقعتاً ایک ذوق طلب لے کر, ایک جوش جہاد لے کر میدان میں آ جائیں. میں وہ دوسرا شعر اب آخر میں پڑھ دیتا ہوں اقبال کا. انہوں نے پہلے شعر میں تو تشخیص کی تھی کہ خارج محجور یہ قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دوران شدی, تمہاری رسوائی کا, تمہاری ذلت کا, تمہاری خاری کا, تمہاری زبوحالی کا اصل سبب قرآن کو ترک کر دینا, قرآن سے دور ہو جانا ہے. اب علاج کیا ہوگا؟ علاج یہی ہے کہ تمہاری بغل میں در بغل داری کتاب, تمہاری کتاب جو ہے وہ موجود ہے تمہاری بغل میں, اس کو دوبارہ تھامو, اس کو مضبوطی کے ساتھ پھر پکڑو. خود الکتاب بقوہ اے تو شبنم برزمی افتندئی, در بغل داری کتاب زندگی. اے وہ قوم, اے وہ امت, اے وہ ملت کہ جو زمین پر بچھی ہوئی ہے شبنم کے مانند اور اغیار اسے رونگ رہے ہیں, اب بھی تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا رہا, اس کے الفاظ تو اسی لیے موجود ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لا یبقا من القرآن الا رسمہ, رسم تو رہ جائے گا, الفاظ اور حروف تو رہیں گے, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آج بھی تمہاری بغل میں موجود ہے. اس کی طرف بڑھو, اس قرآن کی تلوار ہاتھ میں لو اور جہاد کرو. اگلی مرتبہ انشاءاللہ تعالی اس ضمن میں کو اب جو اپلائیڈ شکل میں عملی صورت میں میں رکھوں گا کہ ہمیں کن پانچ محاذوں پر اس قرآن مجید کی تلوار کو ہاتھ میں لے کر جہاد کرنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.